الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة یہ حدیث شریف ہے جو پڑھی گئی سنن ابو داؤد میں، اس کو ہمیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، جس اللہ تعالیٰ نے اے رد قید الشیطانی الی الوسوسہ، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے شیطان کے وسوسے کو، شیطان کے قید کو، یعنی اس کے مکر و فریب کو وسوسے تک محدود رکھا، بس اس سے زیادہ نہیں، ایک حد میں رکھا ہے شیطان کو۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو آج ہم روزے دار نہ ہوتے، وہ ہمیں پکڑ کے ہمارے منہ میں شربت ڈال دیتا اور ہمیں کھانا کھلا دیتا، اور یہاں نہ بیٹھے ہوتے بلکہ ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے کسی غلط اور گناہ کی جگہ پہ لے جا کے بٹھا دیتا۔ نہیں، اس کو صرف اتنا اختیار ہے کہ وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو گناہ ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ گناہ کے بعد ہمیں ندامت ہوتی ہے۔ یہ گناہ کے بعد جو ہمیں ندامت ہوتی ہے کہ ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم نے یہ کیا، یہ گناہ فرمانی کی، یہ کیوں ہو رہی ہے ندامت؟ یہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے اختیار سے گناہ کیا ہے، شیطان نے تو وسوسہ ڈالا تھا، ہم نے اس پہ عمل کر لیا۔ اور وہ یہی کہے گا قیامت کے دن، ایک مختصر سی اس کی تقریر ہے پوری قرآن شریف کی، 3-4 سطروں میں ایک تقریر ہے اس کی، مختصر چھوٹا سا بیان ہے جو وہ قیامت کے دن کرے گا۔ اور اس وقت کرے گا جب اہل جہنم اس کے پاس جائیں گے، جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، جہنم کا فیصلہ ہو گیا جن کے لیے، وہ جا کے کہیں گے ہم نے تو یہ سب تیری وجہ سے کیا، تیرے کہنے سے کیا تھا، اب تو بچا ہمیں جہنم سے۔ تو وہ ایک تقریر کرے گا، وہ تقریر اللہ تعالیٰ نے من وعن قرآن کریم میں نقل فرمائی ہے، وہ تقریر کیا ہے سنیے ذرا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ یہ 3-4 سطروں کی قرآن کریم کی ایک تقریر ہے مختصر، بس یہ شروع سے آخر تک من وان اللہ نے نقل فرما دی، جو وہ کہے گا وہ بھی ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھو جب اہل جہنم وہاں جائیں گے اس کے پاس، کہ اب تو بچا تیری وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، وہ کہے گا بھائی میں نے، وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ سنا دیا جائے گا تو اس وقت شیطان یہ کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، وہ وعدہ سچا تھا۔ ووعدتکم فاخلفتکم، اور میرا وعدہ، میرے وعدے کی تو حقیقت یہ ہے کہ میں نے تم سے جو وعدہ کیا اس کے خلاف ہوا۔ بھائی شیطان کیا کہتا ہے، یہ گناہ کرو بڑا مزہ آئے گا، اور مزہ کیا آتا ہے، جوتے پڑتے ہیں، ذلت ہوتی ہے بعد میں، رشوت لے لو بڑا مزہ آئے گا، بعد میں جو جیل میں گرفتار ہو کے گئے سب پڑوسیوں میں ذلت ہوئی، یہ کیا ہوا؟ تو میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نہیں، وعدہ خلافی تھی، وہ دراصل وہ جھانسا دیا تھا میں نے تم، وہ خود کہے گا۔ اور چلیے ذلت نہ ہو، تب بھی جو نقد عذاب ملتا ہے گناہگار کو، وہ بے چینی کا عذاب ہے، بے سکونی اور بے اطمینانی کا عذاب ہے، یہ کیا کم سزا ہے؟ تو شیطان یہ کہے گا میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے جو تمہیں سبز باغ دکھائے تھے وہ سب دھوکہ تھا، دھوکہ۔ ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم اچھا ایک بات اور یاد آئی, ہم جو گناہ کرتے ہیں نا وہ ایسے گناہ کرتے ہیں جن میں ہماری ذلت نہ ہو. مثلا چوری کوئی نہیں کرتا, جو پیشہ ور چور ہیں وہی ہیں, وہ کر رہے ہیں چوری. ڈاکہ نہیں ڈالتے ہم لوگ, چوری نہیں کرتے, اس لیے کہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو سب میں بدنامی ہوگی, پولیس ہمیں پکڑ کے لے جائے گی اور سب پڑوسی کہیں گے اچھا یہ ڈاکو ڈاکے ڈالتا ہے. رشتے دار بھی ہمیں اپنی رشتے داری ظاہر کرنے سے گھبرائیں گے, کترائیں گے, بہت بدنامی ہوگی. چوری کرنا, ڈاکے ڈالنا, اس طرح کے جو گناہ ہی ہم نہیں کرتے اس لیے کہ ان میں ہمیں بدنامی کا ڈر ہے. آمدنی ان میں زیادہ ہے بہت, ان گناہوں میں آمدنی کتنی ہے. ایک ڈاکہ ڈال لیا, ہزاروں لاکھوں روپے مل گئے ایک ہی دن میں, ایک یعنی چند منٹوں کے اندر, لیکن پھر بھی کوئی نہیں کرتا اس لیے کہ بدنامی ہوتی ہے. ہاں وہ گناہ کرتے ہیں جن میں بدنامی نہیں, بد نظری کر لی, اب کس کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہاں بدنامی. یہ بھی ایک نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے, اس کو پتا ہے کہ میں ان گناہوں میں ان کو لگاؤں گا, یہ کہے گا ہاں نہیں بدنامی ہوگی, ہمیں ایسے گناہوں میں ان کو لگا دو جس میں یہ کہہ بھی نہ سکیں کہ بدنامی ہوگی اور مزہ بھی آئے گناہوں کا. تو وہ یہ کہے گا کہ میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سب دھوکہ تھا, جھوٹ تھا, اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا, اور آگے جو بات ہے وہ بڑے کام کی ہے. وما کان علی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, مجھے کوئی تمہارے اوپر طاقت تھوڑی حاصل تھی سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی, تم نے میری دعوت قبول کر لی, اور کیا کیا. وما کان علی علیکم من سلطان, سلطان بمانے اختیار اور طاقت کے, مجھے کوئی تمہارے اوپر اختیار تھوڑی حاصل تھا. الا ان دعوتکم, الا یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی کہ یہ گناہ کر لو بڑا مزہ آئے گا, فاستجبتم لی, تم نے میری دعوت قبول کر لی. تو اب وہ یہ کہے گا قصور میرا ہے تمہارا ہے, فلا تلومونی ولومو انفسکم, آج کے دن مجھے ملامت مت کرو بلکہ اپنے آپ کو کوسو, اپنے آپ کو ملامت کرو, اپنے آپ کو بد دعائیں دو. میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی, عمل تو تم نے کیا ہے ظالموں. فلا تلومونی ولومو انفسکم, مجھے ملامت مت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی, آج کے دن تو نہ میں تمہارا مددگار ہو سکتا ہوں نہ تم میرے مددگار ہو سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب الیم, جن لوگوں جن کو تم نے میرے ساتھ شریک کیا تھا ان سے بھی میں برات ہوں, میں بری ہوں, ان کا بھی میں انکار کرتا ہوں, سب ختم. اور ان الظالمین لهم عذاب الیم, بس یعنی جن لوگوں کے کہنے پہ تم نے گناہ کیے تھے میں ان سے بھی بری ہوں. اور آج کے دن ظالموں کے لیے بہت سخت عذاب ہے, یہ اس کی تقریر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرمائی. اب ہمیں اور کیا چاہیے بتائیے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان سے اس پیرائے میں نفرت دلائی ہے کہ اگر کوئی بھی ذی شعور ہو اس کے اندر حس ہو تو واقعی اس کو نفرت ہو جائے. دیکھیے اگر ہمارے ماں باپ کہیں جائیں کسی تقریب میں اور وہاں کوئی ان کو برہ نہ کر کے نعوذ باللہ لباس ان کا اتروا کے اور ان کو اس تقریب سے اس مہمان خانے سے نکال باہر کرے تو آپ بتائیے ہم زندگی بھر اس کا شکل دیکھنا بھی گوارا کریں گے؟ ہمارے دل میں اس کے خلاف کیا کیا احساسات اور کیا جذبات ہوں گے کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس نے ہمارے ماں باپ کو جہاں وہ مہمان تھے کسی تقریب میں اور اس نے ان کا لباس اتروا کے برہنا کر کے ذلیل کر کے ان کو نکلوایا وہاں سے. تو شیطان نے یہی تو کیا ہمارے ماں باپ کے ساتھ. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. ارے تمہیں یہ شیطان دھوکے میں نہ ڈالے, یہ تو وہ ہے جس نے تمہارے ماں باپ کو لباس اتروا کر جنت سے نکلوایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی اہلیہ. نہیں کیا اس نے, یہی تو کیا ہے. تو کیسی نفرت دلائی اللہ نے کہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو کیا تم اس کے مشوروں پہ عمل کرو گے؟ تم اس کے وہ جو کہے گا حکم دے گا اس پر عمل کرو گے، اس کو مانو گے، یا تم کہو گے تو تو وہ ہے جس نے ہمارے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، تیری تو ہم بات سننا گوارا نہیں کریں گے. لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا. ینزع عنہما، اور خالی نکلوایا نہیں، ان کا ینزع عنہما لباسہما لیوریہما سوآتہما، ان کا لباس بھی اس نے اتروایا کہ ان کے وہ حصے جسم کے جن کا چھپانا ضروری ہے وہ بھی نظر آنے لگے. کیسی نفرت اللہ تعالی نے دلائی ہے شیطان سے. اب یقین مانیے، جو گناہوں میں مبتلا ہے وہ اس کے کہنے پہ نہیں عمل کر رہا، شیطان کے کہنے پر عمل نہیں کر رہا. کس شخص کے کہنے پہ عمل کر رہا ہے؟ جس نے ماں باپ کو اس طرح برہنہ کر کے نکلوایا. ہم سوچیں ذرا، اس پیرائے کو ہی سوچ لیں، اس مضمون کو سوچیں کہ اللہ نے کس طرح نفرت دلائی ہے شیطان سے، ہمارے دل میں نفرت کا بیج بویا ہے شیطان سے کہ ہم اس کا کہنا نہ مانیں، اس کے راستے پر نہ چلیں. لہذا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دعا ہے، الحمد للہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، کہ وسوسوں میں معرفت آپ کو مل جائے گی اللہ کی. کہ جب شیطان کے وسوسے آئیں، شیطان وسوسے ڈالے، آپ یہ دعا پڑھ لیجیے. واہ ماشاء اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے شیطان کو ایسا اختیار نہیں دیا کہ وہ ہم سے زبردستی گناہ کرا لے. اللہ نے اس کے مکر و فریب کو صرف وسوسے تک، خیالات کے ڈالنے تک محدود رکھا. بس تو وسوسے کے وقت یہ دعا پڑھنا معرفت کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس وسوسے کا رخ ہم نے موڑ دیا اللہ کی تعریف کی طرف، الحمد کی طرف. اور حمد کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے. حمد، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے. علماء نے لکھا ہے، ان ثناء علی الکریم دعاء، ثناء کریم کی ثناء کرنا، اس کی تعریف کرنا بھی دعا ہے، اس سے مانگنا ہی ہے. پچھلے زمانوں میں جب بادشاہ سے کچھ لینا ہوتا تھا نا شعرا کو، تو بادشاہ کی شان میں ایک لمبا سا قصیدہ لکھ کے لے جاتے تھے اس کی تعریف کا. یہ دراصل مانگنا ہوتا تھا کہ ہم آپ سے ایک تھیلی لینے آئے ہیں، وہی اشرفیوں کی، وہ دے دی جاتی تھی ان کو، حالانکہ وہ طلب نہیں کرتے تھے مگر دی جاتی تھی. یہ کیا ہے؟ ان ثناء علی الکریم دعاء، کریم کی تعریف کرنا اس سے مانگنا ہی ہوتا ہے. تو جب دنیا کے بادشاہوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی تعریفیں کرنے پر وہ تھیلیاں دے دیتے تھے اشرفیوں کی، جواہرات کی، تو اللہ نہیں دیں گے؟ اللہ کی جو تعریف کرے گا اللہ اس کو اپنی شان سے دیں گے، یہ اشرفی کی تھیلی ہے، کیا حیثیت رکھتی ہے؟ تو وسوسے کے وقت یہ دعا پڑھ لی جائے، الحمد للہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. اور یا اردو میں پڑھ لیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے شیطان کے مکر و فریب کو، اس کی چال بازیوں کو وسوسے تک محدود کر دیا. بس تو گویا آپ نے اس وسوسے کی آڑ میں اللہ کی بہت بڑی عبادت کر لی ہم کی، اور بہت بڑا اجر سمیٹ لیا آپ نے. تو حاجی صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، جب شیطان یہ دیکھے گا کہ میں وسوسے ڈالتا ہوں، یہ تو اور ان وسوسوں میں اتنی بڑی عبادت کر گزرتا ہے، تو پھر وہ اس کے وسوسے کمزور پڑ جائیں گے. سبحان اللہ، اس کے وسوسے کمزور پڑ جائیں گے، ایسے کمزور پڑ جائیں گے، پھر وہ وسوسے تو آئیں گے لیکن ہو کے گزر جائیں گے، آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. وہ کہے گا یہ تو وسوسوں پہ ہی میں وسوسے ڈالتا ہوں، اور یہ وسوسوں میں ہی اس کی آڑ میں اتنی بڑی عبادت کر گزرتا ہے حمد کی، اللہ کی تعریف کی، تو وہ وسوسے ڈالنا پھر چھوڑ دے گا، یا اس کے کمزور پڑ جائیں گے وسوسے. سبحان اللہ، یہ ہے. ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، انما النجوى من الشیطان ليحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلى الله فليتوکل المؤمنون، کہ یہ جو وسوسے ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. ليحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے ایمان والوں کو. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے اس لیے کہ ہم غمگین ہو جائیں، فکر مند ہو جائیں، وہ پتہ نہیں ہماری نماز بھی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ہمارا روزہ بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ہماری عبادت صحیح، وہ عبادتوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تو وہ غمگین کرتا ہے ایمان والوں کو. لیحزن الذین آمنوا، اور اللہ فرما رہے ہیں غمگین ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا، غمگین مت ہو. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، شیطان کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کی مرضی سے. نقصان ہمیشہ اللہ کی مرضی سے پہنچتا ہے، جب اللہ کی مرضی ہوگی نقصان پہنچے گا ورنہ نہیں پہنچے گا. تو اسی لیے حاجی صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ جب شیطان وسوسے ڈالے تو خوش ہو جاؤ، الحمدللہ، اور یہ دعا پڑھ لو الحمدللہ الذی رد کیدہ الوسوسہ. تمام کیا شان ہے اللہ کی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے شیطان کے مکر و فریب کو، اس کی چال بازیوں کو وسوسے تک محدود رکھا اور اس کو اختیار نہیں دیا ہم سے زبردستی گناہ کرانے کا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ان وسوسوں سے کچھ نہیں ہوتا، آج میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ شدید گرمی کے روزے ہیں، آپ گھر میں اکیلے ہوں، وسوسے آ رہے ہیں کہ بھائی ٹھنڈا پانی پی لو، شربت پی لو، پھل فروٹ کھا لو، چاٹ کھا لو، لیکن آپ نہیں کھاتے. ان وسوسوں سے اس روزے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ کا روزہ قائم ہے جب تک کہ آپ اس وسوسے پہ عمل نہ کر گزرے. اگر آپ نے طلوع غروب آفتاب سے پہلے پہلے اس پر عمل کر لیا ان وسوسوں پر، تب آپ کا روزہ ٹوٹے گا، ورنہ آپ کے روزے میں آپ کو دگنا اجر مل رہا ہے، ایک روزے کا اور ایک وسوسوں کے آنے کے باوجود صبر کرنے کا اور وسوسوں کے تقاضے پر عمل نہ کرنے کا، دگنا اجر ملے گا اس پر. نماز میں بھی دگنا اجر ملتا ہے، جس کو وسوسے آتے ہیں اس کو نماز میں دگنا اجر ملتا ہے، ایک نماز کا اور ایک وسوسوں کے مجاہدے کا، کہ یہ وسوسے آتے رہے یہ پھر بھی اللہ کی طرف دھیان میں جمانے میں لگا رہا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب وسوسے آ رہے ہوں شیطان کے اس نماز کے اندر، تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز کے شروع سے آخر تک ہم یہ سوچتے رہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے انتہائی محبت سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے نماز کا، ایمان کے بعد میں اس کو پورا کر رہا ہوں، اس لیے اللہ مجھے بڑی محبت سے اس وقت میری طرف محبت کے ساتھ متوجہ ہیں. بس یہ آپ دھیان قائم رکھیے، اگر کہیں وسوسہ آ جائے، وسوسے کی طرف چل نکلے، تو پھر دوبارہ ادھر ہی آ جائیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، نماز میں ہوں، اللہ مجھے بہت محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. بس یہ دھیان آپ بار بار یہ خیال اپنے طور پر لاتے رہیے، نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرتے تک آپ یہی خیال لاتے رہیے، خود بخود از خود یہ خیال لائیے، بس لیجئے آپ کی نماز جاندار ہوگی. یا یہ خیال لے آئیے کہ میں گویا بیت اللہ میرے سامنے ہے اور بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ خیال رکھیے، یہ مراقبہ کر لیجئے، پورے شروع سے آخر تک آپ یہی مراقبہ کرتے رہیے. جہاں شیطان آپ کے وسوسہ ڈال کے ادھر ادھر لے جائے آپ کا خیال، آپ دوبارہ یہیں آ جائیے کہ میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. بس دھیان ایک سما باندھ لیجئے آپ اپنے، قوت خیالیہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، آپ اس کو استعمال میں لائیے، اللہ نے یہ بڑی نعمت دی ہے ہم کو قوت خیالیہ. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو مراقبہ کروایا، مراقبہ کرو، گرمی کے زمانے میں مراقبہ کروایا کہ مراقبہ کرو کہ میں اس وقت کشمیر کی برف پوش پہاڑیوں میں ہوں، چاروں طرف برف سے ڈھکی ہوئی سفید پہاڑیاں ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ تھر تھر کانپنے لگا، سردی تھے گرمی کے موسم میں. آپ بتائیے مراقبے کی کیا قوت ہوتی ہے، گرمی کے موسم میں سردی سے تھر تھر وہ کانپنے لگا صرف یہ مراقبہ کرنے پر کہ میں کشمیر کی برف پوش سفید پہاڑیوں کے درمیان ہوں، چاروں طرف برف ہی برف ہے، زمین پہ بھی برف ہے، پہاڑیوں پہ بھی برف ہی برف ہے، شدید ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. لیجئے تو آپ سما باندھ لیجئے، میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، کہیں ادھر ادھر خیال جائے پھر اس طرف لوٹ آئیے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سورتیں بدل بدل کے پڑھیے. یہ جو ہم نے مقرر کر لیا ہے نا، پہلی رکعت میں سورہ کوثر، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، بس اور کچھ نہیں، تو وہ تو ایسا ہو نہیں ہے. آپ وہ تو اس طرح آپ نے تو گویا ایک گھڑی میں چابی دے دیا وہ چل رہی ہے، یا کیسٹ لگا دی ہم نے، نماز کی کیسٹ ہم نے لگا دی وہ چل رہی ہے بس. بھائی نماز کی کیسٹ تھوڑی لگانی ہے ہمیں، کیسٹ میں وہی ہوتا ہے نا جو ہو رہا ہے، وہ جو اس میں ریکارڈ ہے وہ ایک ریکارڈنگ ہم نے لگا دی، بس یہ پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے دوسری میں یہ پڑھنا ہے، تو وسوسے آنے ہی ہیں. سورتیں بدل بدل کے پڑھیے، بدل بدل کے یاد کیجئے قرآن کی آیتیں, کہیں کہیں سے یاد کر لیجئے, پھر ان کو نماز میں پڑھیے. یہ دیکھیے آپ کتنا مزہ آئے گا. آپ نئے نئے مقامات سے یاد کیجئے اور اس کو نماز میں پڑھیے, مزہ آ جائے گا اور نماز میں دھیان قائم ہوگا. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ معنوں میں غور کیجئے. سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں, اس کے معنوں میں غور کرتے ہوئے پڑھ لیجئے, لیجئے دھیان قائم ہو گیا. سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ کے معنی پہ غور کیجئے, یاد کر لیجئے معنی اور غور کر کے پڑھتے رہیے. اس آیت پہ یہ معنی ہے اور جس آیت کو پڑھ رہے ہیں اس کے معنی غور کرتے جائیے, لیجئے آپ کا دھیان قائم ہو گیا. اور پانچواں طریقہ حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, ملفوظات میں ہے حضرت کے, کہ میں ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا تو نماز کے دوران, ظہر کی نماز تھی, ظہر کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے میرے قلب پر یہ القا فرمایا, وہاد الذی کتبت ورد علی قلبی فی صلاۃ الظہر. یہ حضرت نے عربی میں کلمات لکھے ہیں اس ملفوظ کے نیچے خود, کہ یہ جو میں نے لکھا ہے یہ میرے دل پہ وارد ہوا اس وقت جبکہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا. وہاد الذی کتبت ورد علی قلبی فی صلاۃ الظہر وجربت فیہا, اور اسی ظہر کی نماز میں میں نے اس کا تجربہ کیا, وجدتھا نافعہ, اور میں نے اس کو نافع پایا, فائدہ بخش پایا. لیجئے یہ پورا میں نے ملفوظ جو عربی میں لکھا حضرت کو سنا دیا آپ کو. تو حضرت نے یہ ملفوظ لکھا ہے, یہ بات لکھی ہے کہ ظہر کی نماز کے دوران ایک دفعہ اللہ نے میرے قلب میں یہ بات ڈالی کہ جس رکن میں ہم ہوں, جیسے قیام کا رکن ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, جس رکن میں بھی ہم ہوں اس رکن کا تصور کریں, کہ اس وقت اگر قیام میں ہے تو یہ تصور کریں کہ میں اللہ کے سامنے, اللہ کے دربار میں با ادب کھڑا ہوا, اللہ کا دربار لگا ہوا ہے اور میں با ادب کھڑا ہوا. بس آپ یہ تصور کر لیجئے. رکوع میں جائیں تو رکوع میں یہ تصور کیجئے کہ اللہ کے سامنے میں غایت ادب سے جھکا ہوا ہوں, اور سجدے میں جائیں تو یہ تصور کر لیجئے کہ میں اللہ کے قدموں میں میں نے اپنا سر رکھا ہوا ہے, کیونکہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ سجدہ کرنے والے کا سر اللہ کے قدموں کے درمیان ہوتا ہے, دونوں قدموں کے درمیان, گویا کہ اس نے, گویا کہ کیونکہ اللہ کے قدم تو ہے نہیں, گویا کہ اس نے اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان اپنی پیشانی کو رکھ دیا. یہ ذلت کی انتہا ہے, اپنے آپ کو گرانے کی عاجزی اور انکساری کی اور کیا انتہا ہوگی. دیکھیے تو سجدہ کرنے والا اپنا جو سر ہے وہ اللہ کے قدموں میں گویا رکھ دیتا ہے, اور قاعدے میں بیٹھے ہیں, اتحیات میں بیٹھے ہیں, تو یہ میں اللہ کے سامنے انتہائی ادب کے ساتھ بیٹھا ہوں. بس یہ سوچتے جائیے, جس رکن میں ہوں اس رکن کا تصور کیجئے کہ میں اللہ کے سامنے اس حالت میں ہوں. بس یہ انشاءاللہ انتہائی مفید مراقبے ہیں, اس سے آپ کی نماز اللہ کے دھیان والی نماز ہو جائے گی, اور شیطان کے, اور نماز سے باہر بھی شیطان کے وسوسے آئیں تو یہ دعا پڑھ لیجئے, الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ, یا اردو میں پڑھ لیجئے کہ اللہ کا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے شیطان کے وسوسوں کو, جس نے شیطان کے مکر و فریب کو, اس کے مکائد کو, اس کی چالوں کو وسوسے اور خیالات تک رکھا, محدود کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.